تفسير دیکھیں گے آیت 25 سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. کیا کہا انہوں نے؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, بے شک میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کیا پیغام تھا حضرت نوح علیہ السلام کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے, ورنہ کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے. یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ راہ حق سے بھٹکنے والے اور اس پر ثابت قدمی سے چلنے والے دو گروہ ہوتے ہیں. دونوں کے عقائد اور ان کے انجام بتانے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی کوششوں اور ان کے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین بھی ہے ان آیات میں کہ جن حالات سے آپ دو چار ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک انبیاء بہت پرانے دور کی کہانی ہے, یعنی حضرت نوح کا دور بہت دور کا دور ہے, اس لیے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی یہ باتیں نہیں جانتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ جن حالات سے آج اللہ کا نبی تمہارے ہاتھوں دوچار ہو رہے, کل بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق بات کی لیکن جب قوموں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نبیوں کی مدد کی, اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. اور حضرت نوح کا تھوڑا سا نسب اور ان کا نام ہم سورت الاعراف میں آیات پہ کر چکے ہیں, لیکن دہرانے کے لیے کچھ باتیں مزید اگر نوٹ کر لیں کہ مختلف روایات آتی ہیں ان کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد یہ بھیجے گئے. تو سب سے زیادہ مستند چیز جو دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2226 سال کے بعد ہوئی, اور یہ بھی بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس لیے کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ کیسے کیا ہوا. لیکن یہ وہ دور تھا کہ جس کے دوران آدم علیہ السلام کے بعد لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے, بت سوا یوک یغوث نصر کی پرستش ہو چکی تھی, آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں باقی نہ رہا, آخرت کی زندگی سے ان کو کوئی دلچسپی نہ رہی, صرف اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے رہے, اور ساری کوششوں کا مقصد دنیا کی عزت دولت مال طاقت ناموری حاصل کرنا تھا, اور اس کے لیے اپنے سارے وسائل دو پہ لگاتے تھے. آپ کہیں گے یہ تو آج کے دور کی کہانی لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں بھی انسانیت کا بگاڑ شروع ہوا وہاں یہی دور ہوتا تھا کہ قومیں جب اصل مقصد کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کی اصلاح کر کے لاؤ. اب وہ عقیدہ جس کی جڑیں ان کے دل اور دماغ تک پہنچ چکی تھی, وہ بری عادات جو ان کی ایک قسم کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی, اور اپنے باپ دادا کے نام پہ یہ شرک کے شکار ہو چکے تھے. جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات کی تو یہ چھوٹی بات نہ لگی, ایک بہت بڑا سانحہ تھا ان کے لیے, ایک کوہرام برپا ہو گیا ہوگا اس دور میں, آپ پر طرح طرح سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آتا ہے. اور اس سے عمل کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی حق کی دعوت کسی بھی بگڑی ہوئی سوسائٹی میں عام ہوتی ہے تو کچھ لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اللہ کی مرضی پتہ چل گئی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو دین کا ایک اور ہی رنگ سمجھ رہے تھے لیکن اصل دین تو کچھ اور نکلا. تو اب یہاں سے رویے دکھیں گے, بالکل وہی آیات ہے جو پیچھے گزر چکی, سورہ یونس میں بھی ہم نے تھوڑا پڑھا, لیکن یونس اور ہود کا اگر آپ تقابل کریں تو سورہ یونس میں چند جملے تھے صرف حضرت نوح کے بارے میں, لیکن سورہ ہود میں پورے دو رکوع ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان کا پیغام وہی تھا. پہلی بات ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم ہی میں سے بھیجا, کیوں؟ تاکہ ان کی مرضی جان سکے. آپ دیکھیے کہ کسی ماحول کو سمجھنے کے لیے وہاں رہنا بہت لازمی ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی کا ماحول نہ سمجھیں, وہاں کی پریشانیاں وہاں کے مسائل نہ سمجھیں, تو آپ کی تبلیغ مؤثر ہی نہیں ہو سکتی. ہم پاکستان سے آئے ہیں, اگر پاکستان کی بات وہاں کے مسائل وہاں کا کلچر اگر ہم نہ سمجھتے ہوں تو ہم بات نہیں کر سکتے نا. تو کسی بھی جگہ اس نبی کا اسی قوم میں سے آنا اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ وہاں اس بات کو سنانے کے لیے آتا ہے, سمجھانے کے لیے آتا ہے. نبیوں کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگ عقیدت کے پھول ان کو پیش کریں یا ان کے نام کی نعتیں پڑھیں, بلکہ نبیوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آنے کے بعد جو پیغام دیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا, بلکہ خود وہ اپنے لفظوں میں کراتے ہیں, انی لکم نذیر و مبین, بے شک میں تمہارے لیے نذیر اور مبین ہوں. کیا پتہ چلا اس سے کہ نبی کا مقصد یا تو انذار ہوتا ہے, کن کو؟ بہکے ہوئے لوگوں کو. ابھی ہم نے بات کی کہ جب نبی آتے ہیں تو اس وقت بالکل اندھیرے چھائے ہوتے ہیں, لوگ ہر قسم کی برائی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایسے حالات میں اگر آتے ہی نبی خوشخبریاں دینے لگ جائیں, واہ واہ بہت اچھا کر رہے ہو, ویری نائس, تو اور چوڑ ہوں گے نا لوگ. اس لیے یہاں دیکھیں نذیر و مبین کی بات آئی ہے, بشیر و مبین کی بات نہیں آئی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہے آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں, جب سے قرآن پڑھنے گئے ہیں بس ہولتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. ہاں تو آپ دیکھیے کہ جو پہلے ہی ڈرا ہوگا اس کو تو آپ تسلیاں دیں گے نا کہ غم نہ کریں, اتنی بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کر دے گا. لیکن جہاں پورے کے پورے کلچر اور پورے پورے معاشرے جو ہیں وہ اس خیال کے شکار ہو چکے ہوں کہ کوئی بات نہیں, ہم کچھ بھی کریں نہ کریں جنت تو ہماری لکھی ہوئی ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو نذیر و مبین ہی ہوگا. اور یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی استعمال ہوتا تھا, جب کوئی کسی کو کوئی کسی بات سے آگاہ کرتا, وارن کرتا, تو اس کے لیے بھی لفظ نذیر آتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف کا اثر قبول کرتا ہے اور اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, بس یہ کہا کہ میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں, تو میرے سے ڈرو نہیں. اللہ تعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو بات سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے. جس کو اللہ کی بڑائی سمجھ آ جائے گی نا, وہ اللہ تعالیٰ کی باقی باتیں بھی سمجھ جائے گا, اس کو اللہ کے نبیوں کی بات بھی سمجھ آ جائے گی, اس کو کتاب بھی سمجھ آ جائے گی. اور یہی دعوت توحید ہر دور میں اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو دی. سورۃ انبیاء کی آیت 25 میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میری ہی عبادت کرو. تو نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے. اور اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا, اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ, پھر میں تم پر ڈرتا ہوں ایک درد دینے والے دن کے حساب سے, یعنی وہ دن اتنا تکلیف دہ ہے کہ جس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اب یہاں دیکھیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یومن علیم کہا گیا عذاب علیم کی جگہ. اگر آپ لفظوں پہ دیکھا کریں, جس وقت آیت پڑھی جاتی ہے اگر آپ آیت کے اوپر نظریں گاڑ دیں تو یہ باریکی آپ کو بھی دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی, کہ عذاب یومن علیم کہا گیا, حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا علیکم یوم یا علیکم عذاب علیم. تو یہاں علیم دن کی صفت کے طور پر آیا. پتہ کیا چلا کہ وہ دن جو تم پر آنے والا ہے وہ تمہیں بڑا دکھ دے گا. دیکھیے کہ عذاب ہی کیوں نہ آئے لیکن تکلیف والا دن ہو جاتا ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرایا. اس میں کیا دکھ رہا ہے, درد مندی, خیر خواہی, ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو مان لو نہیں تو پکڑے جاؤ گے. بیچ کی ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ کر دے. لوگوں کو اگر یہ دو باتیں سمجھا سکے نا, ہم پہلے تو اپنے آپ کو ہی سمجھائیں کہ ایک اللہ کو راضی کر لوں, اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لوں, اور آخرت کی جواب دہی کا احساس آ جائے, تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کا آپ تذکرہ ہی نہ کریں, بالکل آپ کو اپنی پڑ جائے گی. یہ ہے سچی تبلیغ کا اثر کہ بندے کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے. جب دین کے نام پہ بہت ہی رنگ و رونق والا دین ہوتا ہے نا, تو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر پڑی ہوتی ہے. حالانکہ دین کا دو لفظوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بندے کو اللہ کی بڑائی سمجھ آ جائے اور اپنا چھوٹا پن سمجھ آ جائے کہ اگر میں دنیا سے جاؤں اس حال میں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو دکھ دینے والا عذاب سہنا پڑے گا. اچھی خوبصورت دعوت تھی, لیکن ہر ایک کو اچھی دعوت اچھی نہیں لگتی. فقال الملأ, تو کہنے لگے سردار, ذمہ دار لوگ, پیچھے بھی بات ہو گئی, بڑے لوگ, جن کے دل میں خود ہی خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں. لیڈر ٹائپ لوگ, ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں, اس میں نمبر ایک اعتراض آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. پہلا اعتراض بڑے لوگوں کی طرف سے کیا تھا, کہاں سے تھے یہ لوگ؟ الذین کفروا من قومی, انہی کی قوم کے کافر لوگ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر کوئی باہر سے نہیں آتے, یہ منافق ٹائپ کے لوگ تھے. دیکھیں کہ اسلام پہ بھی تنقید کرنے والے باہر والے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, خود مسلمان ہی بعض دفعہ کفر پہ آ چکے ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت ساری نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس میں ہے, اور وہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت تو سب کو دی, لیکن فوراً سے جھٹ سے بولے کون, ریئیکشن کن کو ہوا؟ بڑے لوگوں کو ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کبھی بھی غریب اور امیر کا فرق نہیں کرتے, لیکن نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے نا, اس کا بہت زیادہ اثر کم پیسے والوں پہ نہیں پڑتا, کیونکہ وہ تو پہلی سادگی پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بہت لمبی چوڑی دنیا ہوتی نہیں جس سے ان کو نکلنے کا خوف ہو, کچھ قربانیاں دینے کا خوف ہو, اور ریسورسز نہیں ہوتے, اس لیے ان کے پاس وہ بڑے بڑے مینز بھی نہیں ہوتے گناہ کرنے کے جو بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو ہر دور میں جب بھی کوئی سچی دعوت ہوتی ہے تو عام طبقہ نہیں اتنا بولتا, بڑا طبقہ زیادہ بولتا ہے. اب یہ ملا جو ہوتے ہیں نا, یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. دنیاوی ملا وہ ہوں گے جو دولت میں بہت آگے ہیں. نبیوں نے آ کے تعلیم دے دی, سود چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, کہیں گے دیکھا ما نراک الا, ہم نہیں دیکھتے تجھ کو مگر یہ کہ تو خود ہی ایک بشر ہے, فوراً چیخنے لگتے ہیں. اکنومسٹ جو ہوتے ہیں ان کی اکانومی پہ زد پڑتی ہے تو چیختے ہیں. بزنس میں جو بڑے ہوں گے وہ بزنس کے فلاپ ہونے پہ چھڑ گئے, یہ کیسے ہو, ان کو کیا پتا مولویوں کو, یہ اسٹائل کرنی پڑے تو پتا چل, ہم ڈیل کرتے ہیں بینکوں میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے. اچھا اب یہ بڑے کون سے ہوئے, جو دنیاوی پیسے کی وجہ سے بڑے تھے. اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت جب آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں فحاشی اور ریانی پہ کوئی بات ہو جائے, تو پھر دوسرے بڑے بولتے ہیں, فن کے نام پہ آرٹسٹ, بڑے بڑے دنیا کے اندر انٹرٹینمنٹ کے انتظام کرنے والے. لیکن یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ملا کے لفظ میں آپ دیکھیں کہ ہر ملا آتا ہے, اور اسی طرح پھر ایک تیسرا ملا کا گروپ ہوتا ہے دیندار طبقے کا ملا ہونا. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کچھ دم درود, کچھ خوشخبریاں, کچھ مٹھی گرم کرو, کچھ اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلائی ہوتی ہیں کہ لوگ اس میں مصروف رہے اور ہمارا کام چلتا رہے. ایسے لوگ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے سامنے بھی بات آئی, پہلا الزام کیا لگا, ما نراک الا بشرن, آپ بشر ہیں. بڑے حیران تھے کہ بشریت اور نبوت ایک شخص میں جمع کیسے ہو گئی, کیونکہ لوگ ہمیشہ دین والوں کو اپنے سے کوئی اعلیٰ عرفہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہوں گے, کوئی بزرگ ہوں گے, کوئی ان کے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہوگی, پر ہوں گے جس سے یہ اڑیں گے. یہ انسان کیسے, ان کی کہاں زندگی کی ضروریات, کھانا پینا سونا جاگنا, یہ کیسے ہوئے. ہر دور میں ایک ماں فوق الفطرت قسم کا تصور دیندار طبقے کے ساتھ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ بعض دیندار بن بھی جاتے ہیں ایسے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اب ظاہر ہے کہ لوگوں سے ہم کچھ ایک ہاتھ آگے تو ہوں گے, اور دین اپنی تنہائی کی زندگی اور کسی دوسرے انسان کی موجودگی کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے تو یہ دیکھے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, اور سب کے بیچ میں ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں. بعض لوگ کسی کے سامنے بڑی ہی کثرت نفسی, میں تو کھاتی نہیں, مجھے تو شوق ہی نہیں کھانے کا, بس سوکھی روٹیاں کو پڑی ہیں تو دے دیجیے, اور جب دوسرے جائیں ان کا انتظار کریں گے, اور اس کے بعد پھر انسان ہے ٹیسٹ ان کو بھی اچھا لگتا ہے, پھر تازی روٹی بنا کے کھائیں گے. یہ اصل میں جھوٹا تقوی ہوتا ہے, یہ تقوی کو اوپر سے دکھانا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے بالکل جی جی کرتے رہنا اور بعد میں اپنی پسند کی چیزیں کرنا, نیچرل دین. اس بات پہ نبی بڑے بشر ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی محفلیں پڑھیں, حیرت ہوتی ہے, بلکہ میرا تو خود اپنا کانسیپٹ ٹھیک ہو گیا اللہ کے نبی کے بارے میں. یقین کریں سیرت اور شمائل پڑھنے سے پہلے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تصور آتا تھا, خوب پکڑا ہوا کپڑے پہنے ہوئے, پگڑی پہنی ہوئی, اور جیسے ایک لیڈر ٹائپ کو میں برے رنگ میں نہیں سمجھتی, لیکن امیجینیشن میں یہی آتا تھا. آپ کے بھی شاید ایسے ہی آتا ہوگا کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں اور اس طرح سے آپ کے بیٹھنے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن جب آپ اللہ کے نبی کی پڑھتے ہیں زندگی, تو آپ بالکل وہیں بیٹھتے تھے جہاں سب بیٹھتے تھے, آپ بھی کھا رہے تھے ساتھ دوسرے بھی کھا رہے تھے. تو یہ چیز لوگوں کو بشریت لگتی تھی جو ان کا خیال تھا کہ درست نہیں ہے. دوسرا اعتراض، وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو، کیا کہ اتبعک، پیروی کرتے ہیں تیری، الا الذین هم اراذلنا، جو ہم سے رذیل ہیں، ہم سے حقیر ہیں، بادی الراج، ظاہر بین ہے. اس ایک الزام میں دو الزام ہیں. لفظ اراذل جو ہے نا، یہ ارزل کی جمع ہے، را زال لام اس کا روٹ ہے. سب سے کمزور اور گھٹیا، یعنی آپ کی پیروی کرنے والے بڑے کمتر ہیں، بڑے گھٹیا ہیں. بہت زیادہ شدت کا لفظ ہے یہ، کہ اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. اور بادیر رائی کا معنی اردو میں بڑا خوبصورت ہے، سطحی سوچ رکھنے والے لوگ. ہم تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم بڑے لکھے لوگ ہیں، یہ آپ کی باتوں میں آنے والے سیدھے سدھے بدھو لوگ ہیں. یعنی انہوں نے ان لوگوں پہ دو اعتراض کر دیے کہ آپ کی توحید کی دعوت پہ لبئی کہنے والے جو ہیں نا، یہ اصل میں بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جاب نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں، تو یہ آپ کی بات پہ آگے ہیں آپ کو نبی ماننے کے لیے. یہ انداز ہوتا تھا لوگوں کا. اور اگلا اعتراض، نیکسٹ اعتراض کیا تھا؟ وما نرا لکم علینا من فضلن، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے. بشر ہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھے سادے تم بھی ہو، نہ تمہاری کوئی لمبی گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ میں کوئی لمبا چھوڑا کام دکھ رہا ہے، تم بالکل اسی قسم کے ہو جیسے کہ ہم ہیں. یہ جو لفظ ہے نا بادیر رائی، باد آل باؤ اس کا روٹ ہے، کہیں پڑھا پہلے ہم نے؟ وائن تب دو، تب دو میں آتا ہے نا، وہی لفظ ہے یہ بھی ظاہری طور پہ. اور رائی دیکھنا آنکھوں سے یا غور و فکر سے، وہم و گمان سے یا خواب میں. اسی سے پھر یہ جو لفظ ہے نا بادی الرائی، اس کا مطلب اعتقاد بھی آ جاتا ہے، یعنی ان کا اعتقاد یہ ہوگا، یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہری باتیں کرنے والے ہیں، گہری نظر نہیں کہ یہ چل پڑے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت آتی ہے نا، تو فطرت کی پکار پہ لبائی کہنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی روحیں پیاسی ہوتی ہیں، جن کی زندگی ویسے ہی بڑی اجیرن ہوتی ہے، تکلیفوں میں ہوتی ہے. جو ہی ان کو اللہ کی بات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ ہے اصل پیغام، جلدی سے اس دنیا سے گزریں اور آخرت کے لیے جائیں، آخرت کے لیے تیاری کریں. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو جنت بنایا ہوتا ہے، وہ ایسی باتوں پہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس تو غریب آتے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، دس اینڈ دیٹ. کبھی آج بھی سوچیں تو کیا مسلمانوں کی یہی سوچ نہیں ہے؟ ادھر کا حال تو اللہ کو پتا ہے، نہ وہ میں کہہ سکتی ہوں کسی کے بارے میں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اتقوا ہا ہونا، ٹھیک ہے اس کے اثرات دکھتے ہیں، لیکن یہاں گیٹ اپ کی بات اگر کریں تو کیا تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک کامیاب شخص کا؟ لکھے کامیاب شخص اور ایک طرف لکھے ناکام شخص، ایک ہمارے مائنڈ میں جو میپ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کامیاب کون ہے ہماری نظر میں؟ پڑھا لکھا، سوٹڈ بوٹڈ، آگے گاڑی، پیچھے میں نوکر، گھر، بچے، جاب، بڑی سی تنہا. کیا ایک سیدھے سادے دیندار شخص کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ دنیاوی لحاظ سے تصور آتا ہے کہ یہ کامیاب ہے؟ کہتے ہیں آخرت میں جا کے ہو جائے گا کامیاب، دنیا میں نہیں سمجھتے. یہی سوچ ان کو تھی. اب ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کے راستے میں چونکہ بہت ساری قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جلدی سے حق کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے برعکس بڑوں کی بڑائی ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، دنیا چھٹ جائے گی، پھر مسئلے تو کا شکار ہو جاتا ہے، یہ کریں وہ کریں. ہم سر اپنے آپ کو بھی چیک کریں، آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں. مثلاً عام محفل میں ہوں گے نا تو ڈھنگ کے کپڑے پہن لیں گے، سر پہ دوپٹہ بھی لے لیں گے اگر وہاں ہمیں تھوڑا سا شک ہے کسی چیز کا، لیکن کسی بڑی محفل میں جائیں تو سر پہ تو چھوڑے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں لیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنی پوجا نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے. ذرا چار اچھے کپڑے پہن لیں تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مشکل لگتا ہے، وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے. تو جتنی دنیا کی بڑائی انسان کے اندر آتی ہے، اتنی ہی اس کی زندگی کے اندر قربانی دینا مشکل اس کو دکھنے لگتا ہے. اور سب سے بڑی قربانی جو دین کے راستے میں نا، وہ سٹیٹس کی قربانی ہے، یہ دینی بہت مشکل ہے. حال حلیے کی قربانی، جاب کی قربانی، تعلیم کی قربانی، فلاں کی بیوی ہو کر میں یہ حلیہ بنا لوں، لو تم دین پہ چل پڑی، میاں تو اب کسی اور طرف دیکھنے لگ جائیں گے. اس طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ دین کی وجہ سے سارا کچھ خراب ہوگا. کہا نہیں. اور ایسی باتیں کر کر کے بعض دفعہ لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا خیال جب دل میں کبھی آئے ہمارے بھی کہ دین پہ ایک عمل کرنے سے ہمارے اندر کوئی کمی آ جائے گی، تو فوراً سوچیں کہ کیا دنیا میں جتنے لوگ بھی اس وقت پریشان ہیں، یا مردوں نے دوسری شادیاں کر لی تو وہ اس لیے کی کہ بیویاں بہت نیک ہو گئیں، یہ سوچ کسی کی میں نے سنی تو میں اسی لیے تذکرہ کیا۔ یعنی بعض لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے مخلص ہو کر یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنی نا تم دیندار بن جانا کہ پھر میاں ہی کہیں اور چلا جائے، تو جو دوسرے گئے میں وہ اس لیے گئے ہیں کہ بیویاں نیک ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو چیک کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دین پہ آنے کے بعد تو انسان کو بلکہ بڑی ڈھارس ملتی ہے۔ الحمدللہ دین تو بندے کے اوپر آئی بھی بہت بڑی آزمائشوں کے اندر اس کے لیے ایک سہارا بن جاتا ہے، سپورٹ بن جاتا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر ایک اور الزام دیکھیے، بل نظنکم کاذبین، تم تو ہو ہی جھوٹے۔ اب دیکھیں صرف ایک آیت میں 4 سے 5 الزام لگے ہیں نبی پر، چنا ہوا نبی، اللہ کا نبی، اللہ نے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی خواہشوں پہ جب چوٹ پڑتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم ہوتے ذرا اس موقع پہ تو کیا کہتے، میرا لے 5 کے بدلے میں 7 الزام لگاتے، تم میں سے، تمہارا حال ہوگا، میرا ایسا، تم ویسے، میں ویسے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی چونکہ اعلی اخلاق والے ہوتے ہیں، اعلی کردار والے ہوتے ہیں، تو کیا کہا؟ قالا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا تم بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہو جاؤں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے عطا فرمائی ہو خاص رحمت اپنے پاس سے مجھے، فامیت علیکم، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، یعنی جو حقیقت مجھے دکھ رہی ہے وہ تمہیں نہ دکھے، مجھے اللہ وہ دکھائے جو تمہیں نہیں دکھ رہا، تو بتاؤ پھر، انلزمکموہا، تو کیا جبرن ہم مسلط کر دیں تم پر یہ دعوت، وانتم لہا کارہون، اور جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ انتہائی خوبصورت انداز ہے، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو دیکھیے، انلزمکموہا، یہ لفظ پڑھنے میں ابھی بھی مشکل ہے، لیکن اگر میم کے بعد واو نہ ہوتی تو اور مشکل ہوتا۔ اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ انلزمکموہا، واو نہیں تھی اس لفظ میں، اصل میں پڑھنے میں سہولت کے لیے لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا روٹ کیا ہوگا بھلا، غور کریں، شاباش، لزیمہ، لزیمہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ کیا ہوتا ہے، بولے اس کے ملتے جلتے لفظ، لازم، شاباش، ملزوم، ملزم، الزام، ٹھیک ہے نا، چپکنے کو بھی کہتے ہیں نا، الزام بھی چپکتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیارے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم ہی نہیں جب لینا چاہتے ہدایت تو بتاؤ کہ کیا پھر میں تمہیں زبردستی وہ ہدایت چپکا دوں، یعنی تم لینا نہ چاہو ہدایت اور میں تمہیں زبردستی ہدایت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ دیکھیں کہ ہدایت کی مثال جو ہے نا، یہ سکوچ ٹیپ کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے کسی جگہ پہ ٹیپ لگائی ہو، ٹیپ جب کسی بھی جگہ لگتی ہے تو اس کی دونوں سائڈوں پہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے نا صلاحیت چپکنے کی۔ اگر آپ کہیں لگائیں، لیکن ٹیپ تو بہت اچھی ہے لیکن وہ نیچے جو چیز ہے وہ اس کو جذب نہیں کر رہی، تو بھی چیز نہیں چپکتی، اور دوسری طرف ہو لیکن ٹیپ کے اوپر آپ کے کچھ خرابی ہو گئی ہوگی تو بھی نہیں چل پڑتی۔ بالکل ہدایت کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی بڑی تڑپ، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، لیکن وہ نہیں دے پاتے، کیوں؟ کہ لینے والے نہیں لینا چاہتے۔ یہ بہانے کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، ان کو اتنی واضح حقیقت نہیں سمجھ آ رہی تھی، فعمیت، اندھے بنے ہوئے تھے، چھپ گئی آنکھوں پہ، عقل میں پردے پڑ گئے، بہینہ ان کو نہیں دکھ رہی، رحمت ان کو نہیں دکھ رہی، تو کیا ہم زبردستی تمہارے گلے مڑ دیں؟ کیا ہم تمہیں جبرن قائل کر دیں؟ کیا ہم تمہیں واقعی اس طرح سے کر دیں؟ جبکہ انتم لہا کارہون، تم نہیں پسند کرتے، کارہون، کرہون، کراہت، یہ لفظ سارے اسی میں آتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ حقیقت میں اسی ایٹیچیوڈ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل میں طلب خود نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بات ہی نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن ان کو بات کرنی نہیں آتی. دوسرے اس کے اپوزٹ بھی ہوتے ہیں, علم کچھ بھی نہیں ہوتا, بات بڑی اچھی کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے پاس یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم ہوتی ہیں, دلائل بھی بہت ہوتے ہیں, بات کرنی بھی اچھی آتی ہے. اس کے باوجود مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر, جو خود آنکھیں بند کر لے اس کو کوئی دکھائے کیسے؟ کوئی منہ بند کر لے تو اس کا منہ کھلوائے کون, کھلائے کون اس کو؟ کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کو دکھائے کون؟ تو کیا پتا چلا کہ ہدایت دو روحا سودا ہے, ایک طرف سے نہیں آتی یہ چیز, دوسری طرف سے بھی جب تک اس کی طلب نہ ہو. کوئی بھی چیز جب تک دوسری طرف سے وصول نہ کی جائے اس وقت تک اس کو بھیجنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی, بلایا, تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے کیے اور حضرت نوح پر اور ان کے ساتھیوں پر الزامات لگائے, آپ بڑے گھٹیا ہیں, آپ بہت چھوٹے ہیں, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں سمجھتے, وہ نہیں سمجھتے. لیکن اصل میں آپ دیکھیے کہ کیا کسی دین والے کو چھوٹا کہنا یا اس کے اوپر الزام لگانے سے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا. یہ جو لفظ یہاں حصے میں آ رہا ہے نا, اراذلنا, اس کے بارے میں ایک آپ کو کال پڑھ کے سناتی ہوں. سفیان سوری تھے, محدث تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون ہے؟ تو فرمایا, وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوش آمد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک کس کے بارے میں آتا ہے کہ رذیل وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے. تیسرا اس لفظ رذیل کا معنی آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سنوارے. اللہ حکم, کیا مختلف معیار ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ رذیل وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے, کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن تھے جن کے ذریعے دولت ایمان اور شریعت ان کو پہنچی. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا. آپ اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی دیکھیں تو یہ تکبر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کیا تھا. مثلا جب آپ نے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے, ایک بادشاہ نے تو آپ کا خط پھاڑ دیا تھا. ایک بادشاہ تھا جو مسلمان ہونے لگا تھا, کیسر روم, ہرکل اس کا نام تھا, لیکن صرف بادشاہت کے ڈر سے ذرا پیچھے ہو گیا. تو یہ ساری کہانی ہر دور میں ہوتی ہے. نبی اپنی بات کو اتنا کھول کے کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا. اسی لیے اب اللہ کے نبی نے ایک اور چیز کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ وہ یا قومی, آیت 29 دیکھیے, وہ یا قومی لا اسألکم علیہ مالاً, اے میری قوم, میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, اس تبلیغ پہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان اجری یا اللہ علی اللہ, کہ نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے, وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایمان والوں کو نکالنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, اور میں تم کو دیکھتا ہوں ایسی قوم جو جہالت برت رہی ہے, جو حقیقت سے ناواقف ہے. کتنا پیارا آپ دیکھیے کہ انداز ہے, دو ٹوک انداز ہے کہ میں تمہاری خوشی پہ ان غریبوں کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں یہ انداز کون اختیار کر سکتا ہے جس کو تبلیغ کے بدلے میں لوگوں سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا. کوئی شہرت, کوئی محبت, کوئی خدمت, کوئی مال, کوئی اسباب نہیں ملتا. کہا تمہیں خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو میں ادھر سے کیوں ہٹاؤں؟ کیونکہ ہر دور میں یہ مطالبے ہوئے, اللہ کے نبیوں سے بھی ہوئے, بعد کے دور میں بھی ہوئے, کہ اگر تو آپ کے پاس ہر خاص اور عام نے آنا ہے تو ہم نہیں آئیں گے. کل تو لوگ منہ سے کھول کے کہہ دیتے تھے نا کہ بھائی اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کے پاس رذیل لوگ آتے ہیں, لیکن آج کے دور میں لوگ یہ بتانے کی بھی تکلیف نہیں گوارا کرتے, وہ آتے ہی نہیں, وہ ذکر ہی نہیں کرتے, وہ خود ہی اکیلے میں سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیول کی نہیں چیز, میں اس سے اعلیٰ افسر کی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اللہ کے نبی کی بات کتنوں کو سمجھ آ گئی تھی, لیکن کیوں نہ مانے؟ صرف اسی لیے نہ مانے کہ ان کو کوئی ظاہری بڑائی نہیں مل رہی تھی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی تھی کہ جو ان کو اس میں لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس جس کو بھی دین کا پیغام دیا, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, کہ جنہوں نے بات سن کر فوراً ہی مان لیا. تو ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے دل میں ہدایت کی طلب ہے کہ نہیں, اور کیا ہم دوسروں کی خوشی کے لیے سچے مخلص ساتھیوں کو اپنے سے دور تو نہیں کر دیتے. پھر یہاں دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ انہم ملاقو ربہم, یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے, یہ ہے وہ چیز جو بندے کو قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتی ہے کہ میں نے دنیا میں رہنا تو پہلے ہی نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کی ویسے ہی ختم ہونے والی چیز ہے، تو کیوں نہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے ہی اللہ کے سامنے بھیج دوں، میرا جسم کون سا بچنا ہے، میں اپنے آپ کو کیوں ادھر رکھوں۔ اور کتنا پیارا انداز حضرت نوح علیہ السلام نے استعمال کیا، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈبٹ نہیں، لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ قوم اس کا جواب کتنا دیتی ہے برا۔ یہاں تک جو بات ہوئی اس میں قوم کو بتا دیا کہ دیکھو دوسرے لوگ جو ہے میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا، یہ غریب ہیں اور وہ تمہارے کہنے پہ نہیں ہٹیں گے،